أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین پوری دنیا کے کونے کونے سے جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ تمام کی خدمت میں نہایت محبت, خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ہماری گفتگو پروگرام تاریخ اسلام میں چل رہی تھی جنگ خیبر کے حوالے سے, اور ہمارے مہمانوں نے بڑے عظیم مطالب آپ کے سپرد کیے اور ہم نے استفادہ کیا. ناظرین, آج بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے جو بہت جڑا ہوا ہے خیبر کے واقعے سے, اور آج کے موضوع کا عنوان ہے فدق. انشاءاللہ فدق کے موضوع پر ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ حسب معمول ہم اس پروگرام کا پہلے کیپشن دیکھتے ہیں اور نریشن دیکھتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ آج اس پروگرام میں کس طریقے سے گفتگو ہوگی اور اس کا محور کیا ہے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ, پہلے ہم نریشن دیکھیں گے, اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ کیپشن دیکھتے ہیں.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف جاتے ہوئے اپنے کچھ خاص افراد کو فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ خود کو تسلیم کر دیں, لیکن وہ لوگ روزانہ ٹال مٹول کرتے رہے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں تھے کہ دیکھیں خیبر کے یہودی بہادروں کے سامنے مسلمانوں کا لشکر کیا کر سکتا ہے. مگر جب مرحب و انتر کے قتل کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح خیبر کی خبر سنی تو فدق کے یہودیوں نے بھی خود کو سرنڈر کر دیا اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی, اور فدق کا آدھا حصہ بغیر کسی جنگ اور خوریزی کے پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا, اور باقی حصے پر وہ کچھ خاص شرائط کے ساتھ رہنے لگے. چونکہ فدق کی زمین بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھی, اس لیے وہ صرف پیغمبر اسلام کی خاص ملکیت میں شامل تھی, جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا.
ناظرین اکرام, پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور حسب معمول میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, پلیز ہمیں کال کیجئے اگر ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں, ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کیجئے. اس موضوع پر جو گفتگو ہوگی فدق کے حوالے سے, تو ہمارے عظیم مہمان جن سے آپ مسلسل استفادہ کر رہے ہیں جناب محمد زین العابدین صاحب قبلہ ہیں, جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ, بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
میں بھی تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں, ساتھ ساتھ آپ کا بھی, اور آپ کے ساتھ جو آپ کے لواحقین ہیں, ٹیم ہے, ان کا شکر گزار ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان جو آنے والا ہے جی, اس کی خوش آمدید کے لیے اور مومنین کو اس کی آمادگی کے لیے میں پھر ایک مرتبہ تبریک عرض کرتا ہوں.
جی حضور, آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ مجھے یہاں پہ یاد دلا دیا جو مجھے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ناظرین, ہمارا جی یہ پروگرام تاریخ اسلام ہے, یہ سلسلے کی کڑی آج سمجھ لیجئے آپ کہ اب ہم رمضان کے آخر تک کے لیے اس کو یہیں پر روک دیں گے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب اگلے ہفتے سے, بلکہ ہمارا جو پہلے رمضان سے سلسلہ شروع ہوگا وہ رمضان کے حوالے سے ہوگا. انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے رمضان کے حوالے سے, اور تاریخ اسلام پروگرام کی جو اگلی کڑی ہوگی وہ اب عید کے بعد ہوگی. تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو تبریک عرض کرتا ہوں, ہمارا ساتھ دیجئے, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور, میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کے یاد دلا دے گا, چونکہ ناظرین کو بتانا ضروری تھا, منتظر رہتے ہیں پروگرام کے. قبلہ, میں سب سے پہلے گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو فدق کی جغرافیائی اہمیت ہے اور اس کی حیثیت ہے, اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان کیجئے, انشاءاللہ آگے اپنی گفتگو بڑھائیں گے.
دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ فدق کہاں پر واقع ہے.
جی
جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے تھوڑا سا واضح کیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ فدق جو ہے وہ خیبر کے نزدیک ہے, خیبر کے کنارے ہے.
جی
اور فدق ایک گاؤں ہوتا ہے اس زمانے کے حجاز کا.
جی
اور یہ گاؤں تقریباً خیبر سے مدینے کی جانب 40 کلومیٹر,
جی
اور مدینے سے 140 کلومیٹر ادھر, یعنی خیبر ہے مدینے سے 180 کلومیٹر اور فدق ہے 140 کلومیٹر دور مدینے سے. لہذا یہ خیبر کے تقریباً راستے میں پڑتا ہے لیکن کنارے پڑتا ہے, جو ایک دم مستقیم راستے پر نہیں پڑتا.
جی
اور مدینے سے یہاں پر جانے کے لیے 3 دن 3 رات کا اس زمانے میں ٹائم لگتا تھا.
جی
بہرحال آج 140 کلومیٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس راستے کو پار کرنے کے بعد جو ہے وہ فدق پر جا سکتے تھے, فدق میں جا سکتے تھے. اس ظاہراً تو یہ گاؤں تھا لیکن اس گاؤں میں دو بڑے قبیلے زندگی گزارا کرتے تھے. ایک قبیلہ ہے بنی سعد کا اور
جی
ایک بنی غطفان کا.
جی
اور یہ دونوں قبیلے جو ہے وہ یہودیوں کے تھے. اور درواقع مجھے کہنا چاہیے کہ فدق میں جو قلعہ تھا, قلعہ نطاط, وہ بھی خیبر کا قلعہ حساب ہوتا تھا. خیبر کے جو 8 قلعے تھے اس میں سے ایک قلعہ جو ہے یہ بھی شمار ہوتا تھا, جس کو بولتے ہیں نطاط, جو فدق والوں کے ہاتھ میں تھا اور اکثر جو ہے وہ بنی سعد کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. اور یہ لوگ یہاں زندگی بسر کرتے تھے اور ہرا بھرا علاقہ ہوتا تھا, سرسبز علاقہ تھا, یہاں کھجوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. خیبر کی نسبت پھر بھی کم تھی لیکن مدینے کی نسبت یا مکے کی نسبت بہت زیادہ یہاں پیداوار ہوا کرتی تھی. اور اس علاقے میں جو بھی خیبر میں جانا چاہتا ہے اس علاقے سے گزرتا تھا, لہٰذا یہاں اتراق کرتا تھا, یہ منزل گاہ تھی ان کے لیے. لہٰذا اس جگہ پر جو ہے وہ ایک بڑی آبادی بس رچ گئی اور ان کے بھیڑ بکریاں اس زمانے کے حساب سے جو ان کے اقتدار کی نشانی بھی ہوا کرتی تھی. لہٰذا یہ یہودی لوگ جو ہے یہاں زندگی گزارا کرتے تھے اور ان کی ڈھارس کے لیے یہ سمجھ لیجئے خیبر والے تھے, جو گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو بھی کی.
جی بالکل حضور, جیسے ہم نے ابھی نریشن میں بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ جنگ تو نہیں ہوتی, صلح ہوتی ہے فدق والوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ آپ اس سے ہم اس پہ استفادہ کریں گے, لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ صلح فدق سے پہلے کبھی لشکر اسلام وہاں پہ آیا؟
بہت اچھا سوال,
ایکٹیویٹیز رہی ہے لشکر
اسلام؟ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے صلح فدق جو ہے وہ 8ویں ہجری میں ہے.
جی
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسا بھی آتا ہے, جیسے کہ کتابوں کے نام میں نے نوٹس کیے ہیں تاکہ بھول نہ جاؤں, جیسے واقعدی کی کتاب ہے مغازی, اس میں جلد 2 میں, یا مناقب آل ابی طالب جلد 1 میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ 6ویں ہجری میں پیغمبر اکرم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر لشکر اسلام کے ساتھ بھیجا.
جی
البتہ اس کی علت یہ رہی, یعنی خیبر کے فتح ہونے سے 2 سال پہلے کی,
جی
کہ قبیلہ بنی سعد جو ہے انہوں نے سازشیں کی,
جی
اور اہل مدینے اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک سازش رچی. کیا کہ خیبر والے جو ہے وہ جنگ کے لیے دھیرے دھیرے آمادہ ہو رہے تھے,
جی
انہوں نے ان سے پیمان باندھا اور ہم پیمان ہونے کے بعد کہا کہ ہم تمہارے ساتھ دیں گے, چونکہ ہم مذہب ہیں, ہم دین ہیں,
جی
اور ہمارا ٹارگیٹ بھی ایک ہے, علاقہ بھی ایک ہے, لہذا جب چاہے تب حملہ کرو,
جی
اور ہم اس حملے میں تمہارے 100% ساتھ دیتے ہیں.
جی
بہرحال تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور 100 افراد مولا کے ساتھ, 100 صحابی جو ہے مولا
جی
کے ساتھ تھے, اور یہ رات کو چلا کرتے تھے اور دن میں استراحت کیا کرتے تھے اور عبادت خدا میں مصروف رہا کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو جو ہے وقت سے پہلے معلوم نہ ہو جائے.
جی
جب یہ پہنچے ایک خاص مقام پر جس مقام کو کہتے ہیں حمج, وہاں
جی
پر ایک بہت بڑا چشمہ ہوا کرتا تھا اور آتے جاتے لوگ وہاں سیراب ہوتے تھے اور لشکر والے وہاں پانی وغیرہ پی کر تھوڑا استراحت کیا کرتے تھے.
جی
جب یہاں پر لشکر حضرت امیر المومنین یہ 100 افراد کا یہ ٹکڑا وہاں پہنچا, پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر بنی سعد کا موجود ہے, فوراً اس کو جو ہے گرفتار کیا.
جی
اور گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ کیا تمہارے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جو ہے جمع ہو رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو وہ مکرتا ہے، لیکن جب اس کو لے کر مولا امیر المومنین کے سامنے پہنچے اور مولا امیر المومنین کی نگاہیں اس پر پڑی، تو مولا کی نگاہوں کو دیکھ کر وہ لرزنے لگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک معنوی روب جو مولا کا تھا، بہرحال تو اس نے سچ اگلنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھیے میں امان چاہتا ہوں اور امان کے بدلے میں تمام حقائق کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم امان دیتے ہیں سچ بولنے والوں کو، تم بولو قضیہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ وبر بول کے ایک شخص ہے کہ جو سرپرستی کرتا ہے بنی سعد کے اس ٹولے کا جو مخالف ہیں اسلام کا، اور ہم لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں تقریباً 300 افراد ہیں اور ہم پیمان ہوئے ہیں اسلام کے خلاف اور خیبر والوں کی حمایت میں، اور انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ میں خیبر جاؤں اور جانے کے بعد خیبر والوں کو اطمینان دلاؤں کہ اگر آپ جنگ لڑتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک سال کا جو خرمے کا خرچہ ہوتا ہے ہمارا وہ آپ ہمیں دیں گے. اس کے بدلے میں دیکھیے یہاں ایک عجیب سا نقطہ ہے لیکن میں عرض کرتا چلا جاؤں، خاص کر جوانوں کے لیے. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دنیا کی کتنی مختصر سی نادار و حقیر چیز کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اب یہ 300 افراد ہیں اور حقیقت اسلام کو دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ میں چونکہ خیبر کے ابتدائی تاریخ کو بیان نہیں کیا، کسی اور صاحب نے بیان کیا ہوگا، لہذا یہ خیبر والے یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو ایر اور آر کے درمیان کی تلاش میں تھے، کہ یعنی وقت کے موعود یعنی پیغمبر اکرم کے تلاش میں یہ لوگ آئے تھے.
یعنی جو آپ نے فرمایا ایر اور آر،
جی یہ ایر وہ اور آر، یہ بعد میں معلوم ہوا تقریباً وہی فاران کا پہاڑ جو ہے اس کا ایک نام ہے. بہرحال تو اس طریقے سے مکے اور مدینے کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ایر اور آر کے درمیان کی جگہ، یعنی مدینہ جو واقع ہے. بہرحال تو یہ وقت کے پیغمبر کی کمک کے لیے، ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آئے تھے شام سے اور
دوسری دنیا سے، مختلف دنیا کے حصوں سے جمع ہوئے تھے، اور بلکہ کفار کو کہتے تھے کہ وہ جو آنے والا ہے اس کے ذریعے سے خدا ہماری مدد کرے گا، ہمیں قوت ملے گی اور پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے.
جی اتفاق سے یہ تین بھائی تھے اور تین بھائی کا یہ قبیلہ تھا. ایک بھائی مدینے میں بس گیا اور ایک بھائی جو ہے وہ خیبر میں، اور ایک بھائی اطراف میں جس کو قبیلہ بنی سعد بھی اور غطفان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس بھائی کی اولاد میں سے بنی نذیر ہے، بنی قریظہ وغیرہ وغیرہ. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جن کے باپ دادا نسل در نسل آبا و اجداد آئے تھے ایک پاک ہدف کے لیے، پاک مشن کے لیے، لیکن جب وہ پاک ہدف سامنے آتا ہے ذرا سی جہالت کے لیے، ضد اور اپنی انانیت کو دکھانے کے لیے
اور اپنے مادی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے،
اسی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پیغمبر اکرم کی ایک تبسم اور ایک سال کے خرمے کا مقایسہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتے اور معاف کیا بھی جبکہ وہ اپنے حالت میں تھے. بہرحال تو آخر میں انشاءاللہ واضح کرتا چلا جاؤں گا. ایک سال کا یہ خرمہ جو ہے آپ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ پیغمبر کی حمایت میں تمام جوانوں کو دے دیں گے. یہ اس شخص کی معموریت تھی، لہذا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بیان کر دیا پورا. تو مولا نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے قبیلے کی طرف ہمیں چپ چاپ لے کر چلو، اس شرط پر ہم تم کو امان دیں گے، تمہاری جان بخشیں گے. دو شرط ہے، ایک یہ ہے کہ ان کے بھیڑ بکریوں تک ہمیں لے چلو اور ایک ان تک ہمیں پہنچاؤ کہاں پر وہ آباد ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے کے چلتے ہیں، البتہ اس آبادی کی طرف نہیں بلکہ اس جگہ جہاں وہ جمع ہوئے ہیں 300 افراد تقریباً. یہ شخص جو ہے وہ لیتا ہوا چلا گیا لیکن بے راہے جانے لگا. کچھ اصحاب کو، کچھ افراد کو شک بھی ہوا، دو ایک مرتبہ اس کو جھنجھوڑا بھی ہے، میں اپنے اصطلاح میں کہہ رہا ہوں آپ کی جگہ، لیکن مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، صبر سے کام لو، اس نے جو ہے وہ جان کی امان مانگی ہے اور ہم نے اس بنا پر اس کو وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے یہ یہودی ہے مگر ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. لہذا جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر بہت سارے چرواہے قبیلہ بنی سعد کے بھیڑ بکریاں گوسفند اور مویشیوں کو چرا رہے تھے، یہاں لے کر پہنچایا تو لشکر اسلام نے उनके ऊपर तकरीबन कह सकते हैं हुजूम और हमलावर हुए। हमलावर होने का मकसद अलबत्ता भेड़ बकरियों और जानवरों को खत्म करना और फना करना नहीं था, नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ यह कि एक अपना जो है वो कुदरत को आश्कार करना था। और ये एक बेहतरीन हरबा होता है दुश्मन को जेर करने के लिए, सबसे पहले नफ्सियाती हमला जो है। लिहाजा जितने भी भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे थे सब भाग गए, और इनको सबको छोड़कर जब भाग गए और भागकर अपने मालिकों के दरों पर जाकर फरियाद की कि मुसलमानों का अजीम लश्कर आ गया है, तो इसका एक फायदा ये हुआ कि वो ऑटोमेटिक जो है वो सब भाग गए और किसी ने सलाह नहीं उठाया, जुर्रत भी नहीं की, और बगैर जंग के ये मंतका मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ आ गया। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने वहां 3 दिन कयाम किया, 3 दिन रहने के बाद उन्होंने जितने भी माले गनीमत थे उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाला, और 4 हिस्सा जो है वो तमाम अफराद के दरमियान में जैसा कि नबी की सुन्नत थी उस सुन्नत के मुताबिक उन्होंने बांटा। और बांटने के बाद फिर वापस चले आते हैं और इन लोगों को बुलाकर कहते हैं कि इस्लाम की दावत करते हैं, इस्लाम लेकर आओ। ये लोग इस्लाम नहीं लाते, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम की एलची और उनके पैगाम
सफीर
से
होने की
सफीर होने के एतबार से दावत इस्लाम और हुज्जत को पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं इनको देने के बाद। ये पहला जो है इसको आप सरैया
बिल्कुल यानी बहुत वाकई अहम वाकया है ये, खुद भी हमें पूरी तारीख जानने के लिए और फिदक की पूरी मालूम हासिल करने के लिए इन मुकदमात का जानना बहुत जरूरी है। हुजूर बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, अगर आप इजाजत दें तो हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं फिर हाजिर होते हैं आपसे इस्तेफादा करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि जंग ये जो वाक़ रूनुमा हुआ फिदक से पहले, इसमें किस तरीके से मौलाए कायनात ने एक अहम मुदीरियत अदा की है और किस तरीके से इसको जीता है, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप हमारा साथ देते रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا। खुदावंद आलम का इरशाद गिरामी है, और देखो कराबत दारों को और मिस्कीन और गुरबत ज़दा मुसाफिर को उसका हक दे दो, और खबरदार इसराफ से काम न लेना।
नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम तारीख इस्लाम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है, आप हमारा साथ दीजिए, हम अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हुजूर, अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खुद फिदक की अहमियत के हवाले से कुछ हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाएं।
देखिए, फिदक की अहमियत से पहले मैं एक नुक्ता चूंकि मुनासिबत है वो अर्ज करूं, बहुत मुख्तसर से एक जुमला है वो ये है कि वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम जो है 100 अफराद के साथ वहां पर जाते हैं और दावत इस्लाम देते हैं, और वो जो साजिश रच रहे थे उसका खात्मा करते हैं ताकि इस्लाम के लिए नुकसान देना हो, इत्तेफाक से वो शाबान के महीने का वाकया है, 6 हिजरी यही जो महीना इस वक्त चल रहा है, लिहाजा इसीलिए मैंने इसको जो है वो मुकदमे के लिए इंतखाब किया। अब जहां तक फिदक की अहमियत की बात है, देखिए मदीना और खैबर के दरमियान में है, अलबत्ता दरमियान से मतलब यानी बीच में है, खैबर के नजदीक है लेकिन उसके रास्ते में है, ठीक है। लिहाजा अगर खैबर तक रसाई करनी है तो फदक को भी देखना पड़ेगा, इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि फदक भी यहूदियों ही की आबादी है, और 8 कबीलों में से एक 8 किलों में से एक किला जिसका नाम नपात है वो वहां पर मौजूद है, और सालाना वो लोग वहां कुमक भी भेजते हैं, मदद भी भेजते हैं, लिहाजा फदक के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी थी। लेकिन हकीकत यह है कि ये एक गांव का नाम नहीं है,
बिल्कुल
फिदक एक खेती का नाम नहीं है, एक बाग का नाम नहीं है, बल्कि फिदक एक पैगंबर इस्लाम की कुदरत सियासी, कुदरत इक्तसादी और कुदरत मादी का नाम है, यानी हाकिमियत रसूल अकरम का नाम है جو نجی طور پر جن کے اوپر ان کا حق ہے. کیا مطلب؟ ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور مال غنیمت، وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پانچ حصے کا ایک حصہ پیغمبر اکرم کے حوالے کیا گیا یا ان کے حق میں آیا. انہوں نے اس سے جو ہے وہ مومنین کو دیا، مستحقین کو دیا، راہ اسلام میں خرچ کیا، جو بھی کیا، لیکن ایک حصہ
جی.
لیکن فدق یا فدق جیسی جگہ یا ایسے علاقے جو پیغمبر اکرم نے بغیر خون ریزی کے، بغیر جنگ کے فتح کیے ہیں، اور پیغمبر کے، مجھے کہنا چاہیے کہ ان کی اس مصلحت اور تدبیر کی وجہ سے
جی،
یہ پیغمبر اکرم کا حق ہے
بے شک،
اور یہ پیغمبر اکرم کے ارث میں پہنچتا ہے ان کے اولاد کے لیے
جی.
اس میں مومنین کو کوئی حق نہیں بیٹھتا، کوئی جو ہے اس میں لشکر اسلام کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ پیغمبر اکرم سے متعلق ہے
جی.
لہذا جب ہم خلیفہ مہدی عباسی کے دور میں، امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، ایک عجیب واقعے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں. دیکھیے، فدق جو ہے یہ پیغمبر اکرم کا ارث اور ان کا ذاتی حق تھا کہ جس کو انہوں نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آیے ذوالقربیٰ کے بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبا کیا
جی.
وہ بھی اس انداز سے کہ پیغمبر اکرم نے جبرائیل کو باقاعدہ تاکید کے لیے اور واضح ہونے کے لیے پوچھا
جی.
کہ اے جبرائیل، یہ ذوالقربیٰ سے مراد کون ہے
جی.
تو جبرائیل امین واپس گئے، پھر جبرائیل امین واپس تشریف لائے
جی.
اور لا کر رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی بیٹی
جی.
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں، اور یہ محور ہیں اور ان کی ذریت
جی.
تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور بلا کر عطا کیا، ہبا کیا
جی.
اور فاطمہ الزہرا نے اس کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی جب تک کہ رسول اکرم زندہ تھے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فدق کے محصول سے، درآمد سے، اس کے مال و متا سے استفادہ کرتے تھے، یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو، غریب و بیواؤں کو، اور اپنے نادار مفلس ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، مسلمانوں کو کمک کرتے تھے، مدد کرتے تھے
جی.
لیکن
حضور، سوالات میرے پاس بہت ہیں، میں گزارش کروں گا خلاصتاً آپ بیان کیجئے، چونکہ موضوع بڑا ہے میرے اور سوالات بہت ہیں
جی.
جی بسم اللہ.
بہرحال میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا بہت مختصر جملوں میں
جی.
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا گیا، اور جی. انہوں نے اس میں سے جو ضرورت تھی
جی.
ضرورت کے مطابق لیتے تھے، باقی رسول اکرم کے حوالے کیا
جی.
کہ بابا جان آپ اس کو راہ اسلام میں خرچ کیجئے
بے شک.
اور آیت قرآن کے ان مصداق جو ہے موجود ہے قرآن میں
جی.
یہ آیت بہت مشہور و معروف ہے
جی.
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کو لیتی ہیں
جی.
اور جس نقطے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ خلفاء ایسے آئے ہیں
جی.
کہ جنہوں نے اس فدق کو فاطمہ اور ذریت فاطمہ کو واپس کیا
جی.
جس میں سے عمر ابن عبدالعزیز ہیں
جی جی بالکل.
کہ جن کے زمانے میں دیکھا گیا باقاعدہ
جی.
انہوں نے البتہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے جو ان کے پوتے زندہ تھے ان کے حوالے کیا
جی.
لہذا میں لانا یہاں چاہ رہا تھا کہ کچھ خلفاء نے اس کو واپس کیا
جی.
پھر متعدد مرتبہ واپس بھی لے لیا. واپس لینے کی وجہ یہ تھی کہ نسل امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو حسنی کہتے ہیں، حسنیوں نے قیام کیا ان کے خلاف میں
جی.
لہذا قیام کرنے کی وجہ سے دوسرا خلیفہ جب آتا ہے ناراض ہو کے واپس لے لیتا ہے
جی.
لیکن مہدی عباسی کے زمانے میں
جی.
ساتویں امام کے زمانے میں، جب ساتویں امام نے دیکھا کہ مہدی عباسی تمام ان مظالم کو، یعنی ان چھینی ہوئی چیزوں کو جو لوگوں کے ان کے پاس ہے، خلیفہ کے پاس، وہ واپس کر رہا ہے
جی.
تو یہ بھی ایک مرتبہ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مہدی عباسی، جب تم لوگوں کے مظالم یعنی چھینی ہوئی چیزوں کو واپس کر رہے ہو تو ہمارے مظالم کہاں ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اے ابو الحسن آپ کے مظالم کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اکبر، کیا تم کو نہیں معلوم ہمارے مظالم کیا ہے؟ ہمارے مظالم فدا،
مظالم سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو تم نے ظلم کے زور پر چھینی ہیں،
جو جی زبردستی ہم سے جو ہے وہ لیا ہے
جی.
تو کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ فدق ہے. تو کہتا ہے کہ خلیفہ وقت، اے ابو الحسن میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ اس کے حدود بتائیے
جی.
اور یہ بتائیے کہاں ہے کیا ہے. تو عجیب جملہ کہا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہا کہ اگر تم اس کے حدود کو جاننا چاہو تو سن لو، اس کے حدود جو ہے وہ افریقہ سے لے کر یعنی حجاز کے وہ مناطق جس کو دومت الجندل کہتے ہیں، اردن کا ایک خاص علاقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور خیبر سے لے کر، یعنی اس طریقے سے انہوں نے کہ اشارہ کیا کہ جس سے خلیفہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا
اور اس نے سوچا کہ اگر میں سب ان کے سپرد کر دوں تو میرے پاس کیا بچے گا
جی. تو خلیفہ مہدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت عظیم سرزمین ہے
جی.
میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا
جی.
حقیقت یہ ہے کہ مہدی عباسی اس سے زیادہ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چونکہ دیکھیے یہ امام کا کلام ہے. در واقع امام نے یہ نہیں کہا کہ فدق کوئی مختصر سی کھیتی ہے، زمین ہے، بلکہ امام کا کہنے کا مقصد یہ تھا، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو
جی.
کہ افریقہ سے لے کر
جی
اور ایشیا تک جہاں تک اسلام پھیلا ہے
جی،
ان علاقوں میں وہ سرزمین کہ جو بغیر جنگ و خون ریزی کے فتح اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، وہ ہماری سرزمین ہے
جی،
وہ فدق ہے.
بالکل،
چونکہ فدق کا کلیہ ہی پیغمبر اکرم نے
جی
یہ قائم کر دیا، یہ بتایا. فدق ایک قاعدہ ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک آئین ہے، فدق
جی
ایک زمین نہیں ہے
جی.
فدق کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جو بھی زمین، جو بھی علاقہ، جو بھی سرمایہ بغیر جنگ و جدل و جہاد کے ہاتھ آتا ہے وہ پیغمبر کا حصہ ہے،
وہ ان کی یعنی حضور کی ذاتی ملکیت ہے،
ذاتی ملکیت،
اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد کو ملتی ہے وہ
جی
میراث کے طور پر،
وہ جن کو وہ
جی
حوالے
جی بالکل
کریں.
بالکل
جی.
تو امام یعنی یہی کہنا چاہتے ہیں
جی، امام جی یہ کہنا چاہتے ہیں. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے سے
جی
مہدی عباسی کو سمجھا دیا، اور مہدی عباسی کوئی ایسا ویسا خلیفہ نہیں تھا، بہت سمجھدار تھا، لہذا وہ سمجھ گیا کہ
جی
اس کا مقصد امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پوری خلافت مسلمہ جو ہے ان کے حوالے کر دیں، یعنی فدق جو ہے وہ ایک معنوی حاکمیت مادی سیاسی پیغمبر اکرم ہے، یہ ہے فدق کا خلاصہ
جی. جی بالکل حضور، اہمیت کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی، تو اسی یہی اگر کافی آپ کی نظر میں، ورنہ ہم
نہیں، چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سوال بہت زیادہ ہے
جی جی
لہذا
جی
میں عرض کر رہا تھا
جی.
حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے فدق کے لیے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس مختصر، اگر فدق ایک زمین ہے، ایک کھیتی ہے، ایک باغ ہے، تو اس کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا ضرورت تھی بھرے دربار میں آنے کی
جی.
جی تو اس سے اہمیت ثابت ہو جاتی ہے. دیکھیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ فدق سے سویوں نادار لوگ پل رہے تھے،
بالکل
سویوں فقیر بیوہ یتیم لوگ پل رہے تھے، لہذا پہلی اہمیت یہ ہے
جی
کہ اگر یہ اہل بیت کے پاس یہ باغ رہتا ہے، یہ فدق رہتا ہے
جی،
تو یہ ہزاروں بیوہ یتیم غریب مسکین اور نادار کی سرپرستی میں خرچ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت نبوی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. سنت نبوی کیا ہے؟ کہ فاطمہ الزہرا کو دیا گیا ہے رسالت کے بعد جو ہے وہ لیا گیا، لہذا سنت کا ٹوٹنا یہاں پر ہو جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ اقتدار مادی تھا حضرت امیر المومنین کی خلافت کے لیے
جی.
جی لہذا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے
جی
اس کو مانگا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے حق جہاں پر ہے
جی
اس کو مانگنا چاہیے
جی.
ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹا سا باغ ہی کیوں نہ ہو، یہاں کے چجائے کے بہت بڑا فدق کا مسئلہ ہے جو نہ صرف باغ حاکمیت اور قدرت سیاسی و مادی پیغمبر اکرم ہے
جی.
حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ شبہ ہے کہ رسول اکرم ارث چھوڑ کر نہیں جاتے، تو اس کو جو ہے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نہیں بلکہ ارث چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. اور اگر سوال کوئی یہ کرتا ہے کہ باغ فدق کو اگر پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ زہرا زہرہ سلام اللہ علیہا کو ہبا کیا اور فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا نے گواہی کے طور پر جو ہے وہ ام ایمن کو اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام حسن امام حسین کو، جو کچھ افراد کے نزدیک جو ہے وہ سن صغیر میں تھے، بچے تھے،
جی،
اور ام ایمن جو ہے وہ ایک خاتون تھی، کیوں ان کو ہی لے کر آئے جبکہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور دوسرے افراد بھی موجود تھے، دربار میں لانا چاہیے تھا، کیوں نہیں لے کر آئے؟ لیکن یہاں اگر غور کریں گے تو ایک مسئلہ پیش آتا ہے، دیکھیں وہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور مد مقابل کو پہچانوانا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کیا ہے؟ بارہا پیغمبر اکرم نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع العلی، ٹھیک ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب جو علی کی گواہی کو انکار کرے گا،
صرف 30 سیکنڈ ہمارے پاس، صرف 30 سیکنڈ،
لہذا یہ دکھانا چاہتے تھے فاطمۃ الزہرا کہ پیغمبر اکرم جو حسن و حسین کو علی کو معیار بتا کر جا رہے ہیں، معیار حق کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، بہت سارے حدیثیں ہیں جو ان کے فضائل میں ہیں، لہذا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد ان فضیلتوں کو چشم پوشی کرتے ہیں یا لوگ یا مانتے ہیں، ان کی گواہی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، جبکہ صدیق اکبر کا لقب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، لہذا اگر کوئی گواہی نہیں مانتا تو اس کا مطلب کاذب کہتا ہے مولا علی کو، اور جو معاذ اللہ کاذب کہتا ہے وہ رسول کی تکذیب کرتا ہے، لہذا وہ ان افراد کو لے کر آئے تھے، ورنہ ان کے پاس افراد بہت سارے تھے۔
بہت شکریہ آپ کا، واقعی ہم نے استفادہ کیا، سوالات بہت تھے، ہمارے ناظرین نے بہت سے سوالات کیے تھے، لیکن ہم آپ سے بھی شرمندہ ہیں، سب کا جواب نہیں دے سکے، اور حضور آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے یہیں پر۔ ناظرین ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، اور کیا کیا جائے، وقت میں گنجائش نہیں تھی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔